حقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. یہ سورہ انبیاء کی وہ آیات ہیں جن کا ربط اپنی ما قبل اور ما بعد والی آیات سے کچھ یوں ہے کہ یہ چار اہم آیات ہیں, آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک, جن میں اس بات توحید کے دلائل ہیں, غور و فکر کی دعوت ہے اور رد شرک ہے. اور چونکہ گزشتہ آیات میں یہی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ انبیاء کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تقریباً یہی ہے, اگلی آیات میں بھی وقفے وقفے سے یہی مضمون اور یہی موضوع اور یہی گفتگو بار بار آئے گی. اس بات ہے توحید کا, رد ہے شرک پر, اور انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی جان میں, اس کائنات میں ادھر ادھر جب تم دیکھتے ہو اللہ کی ان قدرتوں پہ نظر ڈالو, غور و فکر کرو اور اللہ کی توحید خالص کا اقرار کرو. یہ رب تھا ان آیات کا. اور جو لغت ہے ان آیات میں, جو آیات آج پڑھی گئی ہیں, تلاوت زیادہ آیات کی ہوئی ہے لیکن تفسیر صرف چار آیات کی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, تو لغات کے معاملے میں سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 30 میں, وہ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اولم یر الذین کفروا, کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا, وہ جو نہیں مانتے وہ جو کافر ہیں, اولم یر کیا انہوں نے نہیں دیکھا, الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا, ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین, کانتا یہ دونوں رتقن جڑے ہوئے تھے, ففتقناہما پس ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا, وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی پیدا کی, افلا یؤمنون کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے. رب یہ مصدر ہے جڑی ہوئی چیز یا کسی ایک سے زیادہ اشیاء کا یا دو چیزوں کا باہم ملا ہوا جڑا ہوا ہونا, یہ ہے رب. رتق یرتق نصر ینصر کے باب سے ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو جوڑنا, یعنی دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا یا دو سے زیادہ کو آپس میں جوڑنا اور یا درست کرنا, ان کی اصلاح کرنا, ان کی مرمت کرنا. انگلیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو رتقہ کہا جاتا ہے, رتقہ. اور رت کی ضد فتق ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے, کانتا رتقن ففتقناہما, دونوں جڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اب ترقوق اسی رق سے ہے, اسی رق سے ہے الرقوق عزت شہرت اور شرف, اور کسی چیز کے جڑ جانے کے عمل کو ارتقاق کہتے ہیں. ارتقاق الشیء یعنی کسی چیز کا مل جانا. یہ آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ آپس میں ملے ہوئے تھے, جڑے ہوئے تھے, ففتقناہما بس ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. تو یہاں سے ہے فتق, الفتق یہ مصدر ہے اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ کشادگی اور وسعت, کشادہ جگہ اور وسیع جگہ, اس کو فتق کہا جاتا ہے. اور فتق یفتق یا فتق یفتق, ضرب یضرب اور نصر ینصر دونوں بابوں سے یہ آتا ہے کوئی چیز پھاڑنا, اور اس کا جو اصل مادہ ہے وہ فتح ہی ہے. اور لغوی اس کے دو وہ اہم معنی ہیں جو اس کے اصل معانی ہیں, بعد میں استعارتاً کئی اور معانی کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جانے لگا. ایک تو کشادگی اور وسعت, اور دوسرا کسی کپڑے کو پھاڑنا, یہ ہے فتح. اور کپڑے کو ادھیڑنا یا کسی کپڑے پہ نقش و نگار ہوا ہو اس نقش و نگار کو, کڑھائی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ہٹانا الگ کرنا کپڑے سے, اس کو بھی فتق کہتے ہیں. اور مشک کی خوشبو نکالنا, اس کے لیے بھی فت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قوم میں یا لوگوں میں باہم اختلاف پیدا کرنا, اس کے لیے بھی فت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فتق بین القوم, اس شخص نے قوم کے درمیان اختلاف پیدا کیا, یعنی اختلاف کو ہوا دی. بادلوں کے کھل جانے کو فتق الصحاب کہا جاتا ہے, یعنی بادل کھل گئے. اور اس صورت میں یا سمع یسمع کے باب سے آئے گا فتق الصحاب, پھر سمع یسمع کے باب سے یہ آئے گا. تو یہ ہے فتق, کسی چیز کو کھول دینا, الگ کر دینا, پھاڑنا, ادھیڑنا. اور دوسرے معانی احادیث میں جب ہم اس لفظ کو تلاش کرتے ہیں تو امام مالک کی الموطأ میں ہمیں وہ حدیث ملتی ہے جس کا تعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سفر سے ہے. ایک موقع پہ وہ مکہ سے مدینہ کے لیے انہوں نے سفر کو اختیار کیا. اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ خرجت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبنی عبد اللہ ابن ابی بکر الصدیق فبعثت مع المولاتین ببرد مرجل. یہ ایک مرتبہ سفر کے لیے روانہ ہوئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے ساتھ دو لونڈیاں تھیں اور ایک غلام تھا. انہوں نے اس غلام کو ایک چادر دی جو بڑی خوبصورت قیمتی چادر تھی اور منقش چادر تھی, اس پر نقش و نگار پڑھائی ہوئی تھی. اور فرمایا کہ قد خیق علیہ خرقۃ خضراء, اس پہ سبز رنگ سے کڑھائی کی گئی تھی, اور سبز رنگ کے ایک قیمتی ٹکڑا کپڑے کا وہ اس بڑے کپڑے میں جوڑ کے لگایا گیا تھا. قالت فأخذ الغلام البردہ ففتق عنہ. اس حدیث کو یا چند حدیثیں اور اس کے بعد جو اس وقت آ رہی ہیں وہ اس لفظ کے لغوی معنی کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کو لائے ہیں. جیسا کہ ہمارے درس میں یہ معمول ہے کہ جو نیا لفظ قرآن میں سورہ بقرہ میں یا سورہ انبیاء میں استعمال ہوتا ہے, اس نئے لفظ سے اور اس نئے لفظ کے اصل مادے سے جتنے سیغے نکلے ہوئے ہوتے ہیں قرآن یا حدیث میں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ذخیرے کو ہم اسی موقع پہ پڑھ لیں, سمجھ لیں, تاکہ اس لفظ کا اصل معنی اور دوسرے جتنے معانی کے لیے قرآن و سنت و قرآن و حدیث میں یہ لفظ آیا ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے. تو یہ جو زمین اور آسمان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا, یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے, بعد میں ان کو الگ الگ کر دیا گیا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فتق. اس فتق کے لفظ کو جن احادیث میں استعمال کیا گیا, تو دیکھیے یہاں پہ لفظ ہے اس حدیث میں کہ ففتق عنہ, اس غلام نے اس کپڑے کو پھاڑا. اس لیے پھاڑا کہ اس کپڑے میں جو قیمتی کپڑا لگا ہوا تھا اس کو وہ الگ کر لے. فاستخرج وجعل مكانه لبدا او فروتا وخاط عليه, اور اس قیمتی ٹکڑے کو الگ کر کے جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فتق, اس کو الگ کر کے اس کی جگہ کچھ بال اور ایک بھیڑ کی یا کسی جانور کی کھال کو وہاں اس نے لگا دیا. جب یہ لوگ مدینے پہنچے اور یہ چادر جن کے پاس جانی تھی جب وہاں یہ چادر گئی اور انہوں نے جب اس چادر کو کھولا تو وہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے فلما فتقوا, جب انہوں نے کھولا تو کپڑا ادھیڑنا, اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا یہی فتقہ, اور چادر کھولنا, کھول کے دیکھنا, اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا فتق. تو فلما فتقوا عنہ وجدوا فیہ اللبدہ ولم یجدوا البردہ. اس طریقے پہ اس غلام سے جب پوچھا گیا تو اس غلام نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ چوری کی ہے. فسئل العبد عن ذلك فاعترف, اس نے اعتراف کیا. فأمرت به عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطعت یده, چوری کا الزام ثابت ہونے کی بنا پہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوا. اس حدیث کو ہم نے لفظ فتق کی وجہ سے یہاں پہ بیان کیا. دوسری حدیث جس میں اسی فتق کا لفظ موجود ہے کہ وہ کپڑا جو پھٹا ہوا ہو اس کے لیے بھی فتق ہی استعمال ہوتا ہے. تو ابو داود اور ترمذی میں, ابو داود اور النسائی میں یہ حدیث موجود ہے. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 یا 8 سال تھی کہ میں نے قرآن کی اہم سورتیں اور اہم حصے حفظ کر لیے, اور چونکہ میری قوم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ حکم ملا کہ میں اپنی قوم کی امامت کروں، لیکن چونکہ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اس لیے یہ خود یہ کہتے ہیں، کنت اعمهم فی بردۃ موصلۃ، میں جب نماز پڑھاتا تھا تو میں نے ایسی چادر اوڑھی ہوئی ہوتی تھی، فیہا فتح، جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور چونکہ غربت کی وجہ سے ان کو تہبند میسر نہیں تھا تو صرف ایک قمیص یہ پہنتے تھے اور اس قمیص کے اوپر پھٹی ہوئی یہ چادر اوڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ سجدے میں گئے، فکنت اذا سجدت خرجت استی، جب میں سجدے میں جاتا تو پیچھے سے میرا ستر کھل جاتا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال وہ بھی تھا کہ بردت موصلت فیہا فتق، چادر پھٹی ہوئی تھی، اور یہی چیز انہوں نے ابو داؤد کی اس حدیث میں بیان کی جس میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پہ یہ نماز جب پڑھا رہے تھے تو ان کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، تو ایک خاتون نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمیں جو شخص نماز پڑھاتا ہے اس کے پاس سوائے ایک پرانی قمیض اور ایک پھٹی ہوئی چادر کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورت قارئكم، یہ جو تمہارا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے اس کا ستر چھپانے کا انتظام کرو، فاشتروا لی قمیصا عمانیا، تو میرے لیے لوگوں نے عمان کی بنی ہوئی ایک قمیص خریدی، اور چونکہ یہ بہت غریب تھی ان کے لیے اس قمیص کا ملنا بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو فرماتے ہیں فما فرحت بشیئن بعد الاسلام فرحی بھی، اسلام کے بعد مجھے اس قمیص کے ملنے سے زیادہ کسی اور چیز کی خوشی نہیں ہوئی۔ جتنے اس وقت یہ حالت تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ تو نسائی کی حدیث میں یہی عمرو بن سلمہ یہ کہتے ہیں کہ فکنت اصلی بهم وکانت علی بردۃ مفتوقہ، بردۃ مفتوقہ، بردہ چادر کو کہتے ہیں، مفتوقہ پھٹی ہوئی چادر، اس کو میں اوڑھ کے نماز پڑھاتا تھا۔ تو یہاں جب بات سے بات نکلتی ہے تو یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ نماز پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے نماز پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی سے یہ چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ جو رواج ہے بعض علاقوں میں کہ لوگ تنگ پاجامہ اور چھوٹا کرتا یا چھوٹی قمیص پہنتے ہیں، اس سے ان کا ستر صحیح معنوں میں نہیں چھپتا، اور خاص طور پر جب وہ بیٹھتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اگر پیچھے سے کسی کی نظر ان کے ستر پہ پڑ جائے تو یہ منظر اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ پاجامہ یا شلوار تنگ نہ ہو، اور اس کے اوپر پہنا ہوا کرتا اور قمیص اتنی لمبی اور اتنی طویل ہو کہ وہ کم از کم انسان کے گھٹنوں تک ہو، کہ جب یہ سجدے میں جائے تو پیچھے سے دیکھنے والے کے لیے یہ منظر کوئی برا اور عجیب قسم کا اس کو معلوم اور محسوس نہ ہو۔ اس حدیث میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کا ذکر کیا جو پھٹی ہوئی تھی۔ تو فتق کا لفظ جو سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 30 میں موجود ہے، ان احادیث میں ہمیں ملا۔ آخر میں ابن ماجہ اور الترمذی کی اس حدیث میں یہی لفظ فتح ہے جس کا تعلق رضاعت سے ہے، یعنی دودھ پینا، تو فرمایا کہ چند گھوٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ لا رضاع الا ما فتق الامعاء۔ تو یہ فتح کا ایک نیا معنی ہے تو اس حدیث سے ہمیں ملا، اور یہ معنی ہے بھر جانا۔ تو یہ فتح کا تیسرا وہ اہم معنی ہے جو ہم نے پڑھا اور ہمیں معلوم ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی مگر اس وقت جب آنتوں کو دودھ بھر دے، یعنی خوب جی بھر کے جب تک یہ بچہ دودھ نہ پیے اس وقت تک چند قطرے اور ایک دو مرتبہ منہ لگانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو فتح کا لفظ یہاں بھرنے کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ آیت نمبر 30 سے سورہ انبیاء کی ربط اور حل لغات جو ہم نے پڑھا، تو اب تیسری چیز ہمارے سامنے ان آیات کا، اس آیت کی مختصر تفسیر ہے جس میں زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ یہ زمین اور یہ آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ یہاں ایک چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ سائنسی تحقیق
جو زمانہ قدیم میں ہوتی رہی اور جو زمانہ جدید زمانہ حال میں ہوتی ہے یا زمانہ مستقبل میں ہوگی, یہ نہ تو حرف آخر ہے اور نہ 100% درست اور صحیح ہے. جن لوگوں کا ذوق سائنس سے متعلق ہے, جو آئے دن نت نئی چیزوں کے بارے میں پڑھتے اور جانتے ہیں, جو سائنس کے طلبہ ہیں یا جو سائنس کے علماء ہیں, وہ خود یہ جانتے ہیں کہ وہ تھیوری اور وہ چیزیں جو گزشتہ 50 یا 100 سال پہلے تھیں, موجودہ تحقیق نے ان میں سے بہت ساری کو غلط ثابت کیا, اور آئندہ صدی میں جو سائنسدان یا محقق آئے گا وہ نہ جانے ہمارے اس دور کی کتنی سچائیوں اور کتنی حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کرے گا, اور یہ بتائے گا کہ جو دلیل جو تحقیق ہم نے کی ہے یہ صحیح ہے. لیکن قرآن کا معاملہ اس سے مختلف ہے. قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے ان کے بیان کرنے کا مقصد عبرت ہے اور تذکیر ہے. قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے, یہ کوئی فلکی ارضی یا فضائی بحوث اور مسائل کی کتاب نہیں ہے, نہیں اس کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے, یہ تو کتاب ہدایت ہے. تو جو فلسفہ اور جو حقیقت اور جو بات اس کتاب میں بیان ہوتی ہے اس کے غلط ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا کلام ہے جس نے ساری کائنات اور ساری مخلوق کو بنایا اور پیدا کیا, اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیوں کیسے اور کب اور کس لیے اور کب تک بنایا. الا یعلم من خلق, جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانتا؟ یقیناً وہ جانتا ہے. اس لیے سائنس کی وہ تحقیق جو قرآن کے مطابق ہے اہلاً وسہلاً, اس کو ہم قبول کرتے ہیں, اور ویسے بھی ہمیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن جن حقائق کو بیان کرے ان کی دلیل کے لیے ہم سائنس سے رجوع کریں. کہ حضرت آپ بتائیے, آپ کا سائنس کیا اس بات کو مانتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے؟ سائنس نے کہا, لیکن ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ کائنات جتنی بھی ہے یہ شروع میں ایک دھواں تھا, اور اس دھوئیں کے بعد پھر اس نے بادل کی شکل اختیار کی, اور اس کے بعد پھر ایک مادہ بنا, اور اس سے پھر زمین بنی, آسمان بنی اور دوسری چیزیں بنی. اب یہ مزید نئی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آغاز میں جب کائنات اور کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا. ظاہر ہے اس کے لیے ان کے پاس علوم ہیں, وہ اپنے علم کو, اپنی عقل کو اور اپنی مشینری کو استعمال کرتے ہیں, ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر وہ تحقیق جو قرآن کے مطابق ہے اس کو ہم مانتے ہیں, اور ہر وہ تحقیق جو قرآن کے خلاف ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا, قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ہماری سائنسی معلومات میں اضافہ کرے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے. ایمان اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا 1400 سال پہلے, جب مکہ میں اور اس زمین کے اوپر کہیں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کہیں پی ایچ ڈی اور اسپیشلسٹ اس کی ڈگریاں نہیں ملتی تھیں, اور علم نہیں تھا. خود جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی تھے, النبی الامی الہاشمی المکی ثم المدنی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان حقائق کو بیان کرتے ہیں جن حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے 1400 سال کے بعد ہزارہا انسان لگے ہوئے ہیں, اور ہزارہا صفحات وہ لکھ چکے ہیں, اربہا روپیہ خرچ کر چکے ہیں, تب جا کے وہ تھوڑی سی اس تحقیق کی تہ تک پہنچتے ہیں جس پوری تحقیق کو 1400 سال پہلے کسی بھی دنیاوی ادارے سے اس شخص نے نہیں پڑھا تھا, اس ہستی نے علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جنہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا, اور ان کو اللہ نے یہ علم سکھایا. اللہ نے اس علم کو بلکہ ان علوم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کیا. تو فرمایا کہ پہلے یہ ایک تھے, جڑے ہوئے تھے, بعد میں ہم نے ان کو الگ کر دیا, زمین اور آسمان. اور پھر ظاہر ہے کہ 7 آسمان بنے اور 7 زمینیں بنیں, اور اس کے بعد پھر وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی زندگی ہے ہر جاندار چیز کی, جس طرح سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ہے, واللہ خلق كل دابة من ماء. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، اور اس کے بعد یہ ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. آیت لهم الارض المیتہ احییناها، زمین مری ہوئی تھی ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آسمان کے پانی نے نزول کے بعد زمین کو زندگی بخشی اور پھر اس زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کو زندگی بخشی. اور یہ پانی جو اللہ نے نازل کیا اور زمین کے اندر جس پانی کو رکھا، یہ مقدار بھی اللہ نے مقرر کر دی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے جو پانی نازل کیا وہ ایک مقدار میں نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس مقدار کے مطابق اس خاص مقدار میں ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ایک مخصوص مقدار کو مقرر نہ کیا جاتا تو زمین ساری کی ساری پانی ہوتی، لیکن زمین نے وہ مقدار جس مقدار کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، اس اندازے اور اس مقدار پہ پانی کو ٹھہرا دیا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 18 میں، 18 سے 12 کی آیت نمبر 18 میں، کہ ہم اس چیز پہ بھی قادر ہیں کہ سارے کا سارا پانی غائب کر لیں، کہیں لے جائیں. جیسے سورہ ملک کے آخر میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اللہ اگر اس پانی کو لے جائے تو کون ہے جو تمہیں میٹھا اور یہ وافر مقدار میں پانی مہیا کرے گا. اور یہ جو مقدار ہے اس لیے کہ اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. سورہ الحجر کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس محفوظ ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، جتنی مقدار ہم مناسب سمجھتے ہیں اس سے نازل کرتے ہیں، پانی ہو یا کوئی اور چیز، یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، جتنی وہ سمجھتا ہے کہ مناسب ہے مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے، اتنا ہی وہ اس پانی کو یا کسی اور نعمت کو نازل کرتا ہے. آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین سے پانی ابلتا ہے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اب دیکھو جب یہ پانی نازل ہوتا ہے تو غور کرو، فانظر، قرآن غور کی دعوت دیتا ہے، دعوت فکر. سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں فانظر الى آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی ان نشانیوں کو دیکھو، اس اثر کو دیکھو. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زمین میں اس کی مردگی کے بعد اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی بخشی. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة، کون ہے جس نے یہ درخت اور یہ باغات لگائے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم سے کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. الہم مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہرگز نہیں ہے. سبحانہ و تعالی، اور یہ پانی اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت کبرا ہے. اور اس چیز کو سورہ ابراہیم نے بیان کیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ نے مسخر کیا پانی کو اور اس پانی پہ چلنے والی کشتی کو. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور تمہارے لیے دریا، سمندر، نہریں سب مسخر کر دیں. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے چاند اور سورج، دن اور رات کو مسخر کیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو گن نہ پاؤ گے. یہ نعمت کبرا ہے پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہ وہ پانی ہے جس سے متعلق زمین کی زندگی اور زمین پر رہنے والی ہر جاندار کی زندگی. اور اس پانی سے متعلق پھر مزید بحث اور تفصیل ہے کہ اس پانی سے متعلق کتنی چیزیں ہیں، سمندر اور دریا اور نہریں اور ندیاں اور نالے اور ان کی تہ میں کیا کچھ ہے، اور ان کے اوپر چلنے والی چیزیں کتنی ہیں، اور اس پانی میں رہنے والی ہزارہ مخلوق، ان کی اقسام، ان کی انواع، ان کی شکل و صورت، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے جو کہ نعمت کبرا ہے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اگر یہ مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہی پانی اس انسان کے غرق ہونے اور اس انسان کے ختم ہونے کا باعث بھی بن جاتا ہے, اور یہی وہ پانی جو اس زمین کی زندگی ہے, یہی پانی اس زمین کی موت بھی بنے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, یہ سمندر اور پانی جب ابل پڑیں گے تو یہ زمین ختم ہو جائے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي, آسمانوں اور زمینوں سے متعلق مزید ارشاد فرمایا کہ زمین کو ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑا, زمین میں ہم نے بھاری بھاری بوجھ رکھ دیے. رواسی, یہ راسیتن کی جمع ہے, ٹھوس چیز مضبوط اور جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, اس سے مراد پہاڑ ہے. رسا یرسو, کسی چیز کو مضبوطی سے زمین میں گاڑ دینا, جیسے کیل یا میخ زمین میں گاڑ دیتے ہیں. اور پہاڑوں کے لیے لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, والجبال اوتادا. تو یہاں پہ رواسی سے مراد یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں, تو اس لیے اس زمین پہ رکھے گئے تاکہ زمین کی حرکت زمین میں حرکت پیدا نہ ہو اور زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو. انتمید بہن, کہ کہیں جھک پڑے, یعنی کہیں یہ ادھر ادھر جھک نہ جائے, اور یہ اس کے اندر, اس کے اوپر, اس کی پیٹھ پہ رہنے والے جتنے جاندار اور جتنی مخلوق ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. تو زمین کو مسخر کیا, یعنی اس کو ٹھہرایا, اور ٹھہرانے کے لیے اس پہ بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے, اور انتمید بہم, اور پھر ان پہاڑوں کے بیچ میں وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, ان پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے کشادہ راستے بھی بنا دیے, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ اس سے ہدایت پائیں, یعنی ان کو راستہ ملے. تو یہ پہاڑوں کے بیچ میں راستہ بنانے والا یہ بھی اللہ کی ذات ہے, اور پہاڑوں کو زمین پہ اس طرح لگانے والا اور گاڑنے والا یہ بھی سبحانہ و تعالی اللہ ہی کی ذات ہے. یہی وہ پہاڑ ہیں جن کے بارے میں سورہ نازعات میں ہے, والجبال ارساہا, یہاں پر ہے رواسی, اور وہاں پر ہے والجبال ارساہا, اور سورہ قاف میں ہے والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا, یہی لفظ یہاں ہے رواسی سورہ قاف میں بھی ہے. والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج کریم, یہ تو ظاہری سبب ہے کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی, اس میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ تمیدہ یہ مضارع ہے اور اس کا اصل مادہ مید سے ہے, اور مید کسی چیز کی اضطراری حرکت کو کہتے ہیں, اور اسی سے مد یمد مدن ہے, کسی چیز کو دراز کرنا, کھینچنا, لمبا کرنا. یہ ظاہری سبب ہے لیکن حقیقت میں اللہ ہی نے زمینوں اور آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. پہاڑوں کے بس کا یہ روگ نہیں کہ صرف پہاڑ زمین کے اوپر بنا دیے تو پہاڑ زمین کو انہوں نے تھاما ہوا ہے یا ٹھہرایا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, حقیقت میں تو ہم ہی زمین اور آسمانوں کے ٹھہرانے والے ہیں. اس طرح سورہ فاطر میں فرمایا, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده, اللہ ہی نے زمینوں اور آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے, اگر وہ چھوڑ دے تو پھر کون ہے تو ان دونوں کو تھما سکے, ان کو ٹھہرا سکے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور بنایا ہم نے آسمان کو مضبوط چھت. یہ آسمان کے بارے میں, اس سے پہلے زمین کے بارے میں تفصیل تھی, اب آسمان کا ذکر شروع ہوا. تو یہ دلائل ہیں اور یہ نشانیاں ہیں, اس کے باوجود وہم عن آیاتها معرضون, اس کے باوجود وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس آسمان میں جتنی نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی, اور ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی توحید کا, ربوبیت کا, الوہیت کا اقرار نہیں کرتے. تو وجعلنا السماء سقفا محفوظا, یہ آسمان دیکھیے اس طرح اللہ نے سات مضبوط آسمان بنائے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, ایک کے اوپر ایک طبق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, کیا تمہیں ان میں کوئی نقص اور کوئی کمزوری نظر آتی؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين, بار بار اپنی نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو کمزوری اور نقص پہ دلالت کرتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں, اس لیے کہ اللہ نے بنائی ہے.
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. اور سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور سورہ نبا میں فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, سات مضبوط آسمان. یہی وہ آسمان ہے جو تہ بتہ طبق طباقاً, اور یہی وہ آسمان ہے جو برجوں والا ہے. والسماء ذات البروج وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون. اور آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو, وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر, دن اور رات کس نے بنائے, سورج اور چاند کس نے پیدا کیا, پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کس طریقے سے چل پھر رہا ہے. کل فی فلک یسبحون, فلک ہر دائرے اور ہر گول چیز کو کہتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے مخصوص دائرے میں مخصوص وقت کے لیے چکر لگا رہا ہے. یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو ان چار آیات میں اللہ تعالی نے توحید کے دلائل اور شرک پہ رد اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے چھ اہم باتوں کو بیان کیا. ان چار آیات میں چھ اہم باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آسمان اور زمین کا نتا رتخن ملے ہوئے تھے, تو ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اور دوسری چیز وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر جاندار چیز کی زندگی پانی میں ہے. اور تیسری نشانی اور دلیل اور قدرت الجبال رواسی, بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اوپر تمہیں نظر آتے ہیں. اور چوتھی چیز فیہا سجاجا سبلا, پہاڑوں کے بیچ میں کشادہ راستے. اور پانچویں چیز السماء سقفا محفوظا, ایک محفوظ چھت بنایا آسمان کو, مضبوط چھت بنایا آسمان کو. اور چھٹی چیز اللیل والنہار والشمس والقمر, یہ چار مزید چیزیں چھٹے نمبر پہ آ گئیں. تو یہ چھ اہم چیزیں تھیں جن کو توحید کے دلائل کے طور پہ ان چار آیات میں اللہ تعالی نے بیان کیا. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.